حسین یا حسین، حسین یا حسین، دنیا میں ایک نقطۂ وحدت حسین ہے، ہر طبقۂ بشر کی ضرورت حسین ہے۔
خدائے بزرگ برتر کے لیے، اس کی رحمتوں کی بارش مسلسل ہے، اور تمام ہدیہ درود و سلام حضرات مقدسات کے لیے جن کی شفقتوں کی تبلیغ مسلسل ہے۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا وجعلنا من المتمسكين بولاية علي بن ابي طالب عظم الله اجورنا واجوركم بمصابنا من الحسين عليه السلام وجعلنا واياكم ان شاء الله من الطالبين بالصقر مع وليه الامام المهدي من آل محمد عليه السلام۔ فرش ادائے سرکار سید الشہداء پر، عاشقان سرکار مصطفیٰ کی بارگاہ میں ایک اپنا سے طالب علم کی حیثیت لیے ہوئے سفر کی پہلی تاریخ سے حاضر ہو رہا ہوں، اس دولت یقین کے ساتھ کہ اگر ایک جملہ تو کیا، ایک حرف تو کیا، ایک نقطہ بھی اگر شرف قبولیت کا گیا تو نقطۂ بائے بسم اللہ کی قسم، نجات کا سامان میرے لیے بھی، میرے والدین کے لیے بھی فراہم ہو جائے گا۔ امام علیہ السلام کے مناقب، امام کے فضائل اور امام کی اولاد کے حالات کے حوالے سے جو کربلا سے پہلے اور کربلا کے بعد کے عنوان پر آپ کی خدمت میں گزارشات پیش کی جا رہی ہیں، سورہ مبارکہ یا طور، میری کوشش یہ ہے کہ انشاءاللہ جتنا ممکن ہو سورہ مبارکہ یا طور کے حوالے سے بھی ایک ایک جملہ روز آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ کل بیان کیا اللہ کے رسول کی روایت کو کہ کوئی قید میں ہو تو اس کے رہائی کے لیے سورہ طور کی تلاوت مداومت، کتنے دن پڑھنا ہے تعین نہیں ہے، اس کا مطلب ہے جب تک مدعا حاصل نہ ہو تب تک انسان تلاوت کرتا رہے۔ آج شب جمعہ کی مناسبت سے امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص شب جمعہ تین مرتبہ سورہ مبارکہ الطور کی تلاوت کرے، اگر کوئی شخص تین مرتبہ سورہ مبارکہ الطور کی تلاوت کرے تو خدا اسے جزام سے ہمیشہ ہمیشہ محفوظ رکھے گا، یعنی کوڑ کے مرض سے خدا اس کو محفوظ رکھے گا۔ بہت سی دعائیں ہیں، بہت سی آیات ہیں، آیت الکرسی کی تلاوت انسان کو محفوظ رکھتی ہے فالج سے، اور امام کے الفاظ کے اعتبار سے ہمارے شیعہ کی پہچان یہ ہے کہ اپنی ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے، تو فالج سے محفوظ رہنے کے لیے آیت الکرسی، اور اگر فالج ہو جائے تو اس کے خاتمے اور شفا کے لیے دعائے مشلول کی تلاوت، تو دعائے مشلول ہو کہ آیت الکرسی سورہ مبارکہ طور ایک ایسے مرض کے لیے ہے کہ جو بہت ہی ایسا مرض ہے کہ انسان اس مریض سے دور دور رہتا ہے، جزام کا مرض۔ خدا ہم سب کو جسمانی اور روحانی امراض میں شفا عطا فرمائے۔ امام کے حالات و واقعات کے اعتبار سے کل مدت حیات ظاہر امام مصطفیٰ علیہ السلام کا 47 برس، ہجرت کے تیسرے برس میں امام کی ولادت باسعادت، اور ہجرت کے 50ویں برس میں امام علیہ السلام کی شہادت، تو کل 47 برس مدت حیات ظاہر سامنے آئے، اور 47 برس ایسے مکمل ہوئے کہ ہجرت کے 11ویں برس میں امام مصطفیٰ علیہ السلام کے زمانے حیات ظاہر کے اعتبار سے آپ کے 7 سال مکمل ہوئے، 8ویں سال کا آغاز ہے، نانا کی وفات یا شہادت، اور 75 دن کے بعد آپ کی ماں سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت۔ اور اس کے بعد آپ کا مسلسل حیات ظاہر کا سفر آگے بڑھا، اور 40 سنِ ہجرت تک، یعنی کہ 37 برس مکمل ہو رہے تھے جب آپ نے اپنے بابا کی شہادت کے غم میں ماتم برپا کیا، اور 37 برس کے سن میں امام علیہ السلام نے حکومت، خلافت اور رونق بخشی۔ امام تو اول سے ہیں اور آخر تک رہیں گے، اس لیے کہ امامت کا زمانہ خلافت سے تولا نہیں جاتا، بلکہ خلافت و حکومت امام علیہ السلام کے قدموں کی برکت سے مل جاتی ہے۔ تو لوگوں نے جیسے مولا کائنات کی بیعت کی تھی، ایسے لوگوں نے بیعت کی امام مصطفیٰ علیہ السلام کی۔ خالی ایک جملہ پچھلی تقریر سے دہراتے ہوئے، خلیفہ راشد ہیں پنجم، خلیفہ راشد ہیں پنجم امام مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ 37 برس کے سن میں آپ نے امامت صامت سے نکل کر امامت ناطق میں قدم رکھا، اور آپ کے کل مدت امامت کے 10 سال مکمل ہوئے تھے کہ آپ کو شہید کر دیا گیا، لیکن ان 47 سالوں کی بات کیجئے کہ 37 سالوں کی بات کیجئے کہ 10 سال کی بات کیجئے، کون سا زمانہ ایسا ہے کہ حسن کا وجود ہو اور استفادہ عوام الناس نہ ہو؟ کبھی سائل کو عطا کا انداز ہے، کبھی سائل کو علم کا عطا کیا جانا ہے، سائل شخص عام بن کر آئے یا حضرت خضر علیہ السلام کی شکل اس طرح سے تاریخ نے بیان کی کہ حضرت خضر علیہ السلام ایک عام عرب کے لباس میں حاضر خدمت مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اور آنے کے بعد کچھ سوالات رکھے, یہ بات یاد دلا دی جائے کہ خضر علیہ السلام کی آمد مسلسل ہے. خدا آپ کو نصیب کرے, ہم سب کو نصیب کرے. شب جمعہ ہے, شب دعا ہے, بار بار مسجد کوفہ میں جائیں. کہ معصوم فرماتے کہ جو مسجد کوفہ میں 100 مرتبہ گیا خدا اسے 100 مرتبہ بخش دے گا. یہ قرآن کی آیت ہے, حضرت نوح علیہ السلام کا جملہ ہے, رب اغفر لی والے والدیا والمن دخل بیتیا مؤمنا, اور جو میرے گھر میں حالت ایمان میں داخل ہو جائے اسے بخش دے. تو یہ دعا مسلسل ہے کہ اگر کوئی مسجد کوفہ میں 100 مرتبہ داخل ہو جائے تو مسجد کوفہ میں ایک مقام, مقام خضر علیہ السلام. اسی انداز سے مسجد سہلہ میں ایک مقام, مقام خضر علیہ السلام. تو حضرت خضر علیہ السلام کی آمد معصومین کی بارگاہ میں مختلف انداز سے ہوتی رہی, اور کبھی تمام تر افراد کی موجودگی میں سوالات پیش کر کے امام کے علم کا اظہار عوام الناس پہ کرایا گیا. یا یوں سمجھیے کہ موسیٰ علیہ السلام اس نبی کو کہتے ہیں جو حضرت خضر سے تعلیم حاصل کرے, اور خضر اس نبی کو کہتے ہیں جو آل محمد سے آ کر علم حاصل کرے.
نعرہ حیدری,
حیرت ہے. موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بڑا اطمینان ہے. موسیٰ علیہ السلام کے استاد کون؟ حضرت خضر علیہ السلام. حضرت خضر کا استاد کون؟ مولا کائنات کے پاس آئے, 3 سوال لے کر آئے ہیں. اور 3 سوال کیا ہیں؟ سوال نمبر 1, پہلا سوال یہ تھا کہ یہ بتا دیجئے کہ جب انسان سوتا ہے تو سوتے وقت اس کی روح کہاں چلی جاتی ہے؟ سوال نمبر 2, یہ بتا دیجئے کہ انسان کے ذہن پر نسیان اور واپس یادداشت کا آنا کیسے ممکن ہوتا ہے؟ سوال نمبر 3, یہ بتا دیجئے کہ اولاد شکل و شباہت کے اعتبار سے کبھی ننیال پر یعنی ماموں وغیرہ پر, اور کبھی ددیال پر چچا وغیرہ پہ کیوں پڑ جاتی ہے؟ یہ 3 سوالات کیے ہیں مولا کائنات سے حضرت خضر علیہ السلام نے. اور میرا مولا ایسا دروازہ علم ہے, ایسا دروازہ شہر علم ہے کہ خود جواب دے سکتے تھے مگر سمجھایا کہ دیکھو حسن سے پوچھ لو, علم تو ایک ہی ہے, یہاں سے لوگے تب بھی وہی ہے, یہاں سے لوگے تب بھی وہی ہے. تو 3 سوالات کے جوابات, یہ بہت مرتبہ آپ کے سنے ہوئے علماء کے بیان کیے ہوئے, یہ دہرائے اس لیے جاتے ہیں کبھی کبھی کہ کسی سے بات کرتے ہوئے, ہمارا مکتب واحد مکتب ہے, باقی سارے مکتب ایسے ملیں گے کہ جہاں لوگ سوال ڈھونڈتے ہیں جواب نہیں ملتے, واحد مکتب آل محمد ہے جہاں جواب ہی جواب عطا کیے گئے ہیں. جو لاجکس پہ چلتے ہیں, منطق کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں, وہ مکتب آل محمد کے چاہنے والے ہوا کرتے ہیں. اب یہ الگ بات ہے کہ آج کے فرش ادا پر جوان آنا چھوڑ دے, ورنہ کل تو یہ بات شہرت رکھتی تھی کہ بھائی ان کے بچوں سے بھی بحث مت کرنا کہ ان کے بچے بھی صاحب علم ہوا کرتے ہیں. اور یہ برکت فرش ازا کے علم کی برکت تھی, ورنہ کون کتابیں کھول کے پڑھتا ہے؟ چلیے آئیے ذرا تمہید کے جملے مکمل ہو گئے تو دہرا رہا ہوں بات کو, سبق پیش کر رہا ہوں. حضرت خضر علیہ السلام بیٹھے ہوئے, سوال آپ نے کیا مولا سے مولا نے راستہ موڑ دیا جانب مشتبہ، ان سے پوچھو. اللہ اکبر، یہ استاد کی مرضی ہے کہ آنے والے طالب علم کو جس طرف چاہے موڑ دے، جس طرف چاہے موڑ دے. موڑ دیا حسن کی طرف، اب تو انسان سمجھے اگر کوئی علی کے پاس بھی سائل بن کر گیا اور مولا کے سامنے حسن بیٹھے ہوئے ہوتے تھے تو میرا مولا سائل کو جانب مشتبہ موڑ دیا کرتا تھا، کہ کہیں کل کا زمانہ یہ نہ سمجھے کہ علی صاحب علم تھے، حسن کے پاس کون سا علم تھا. علی نے اپنی موجودگی میں حسن کے علم کو روشناس کرا کے بتایا کہ جتنا علم مجھے عطا کیا گیا اتنا علم مشتبہ کو عطا کیا گیا. تو پہلے سوال کا جواب کیا دیا مولا نے؟ پہلا سوال کیا تھا کہ جب انسان سوتے، جب لوگ سو جاتے ہیں تو ان کی ارواح کہاں چلی جاتی ہے؟ پہلی بات تو اس جواب سے پہلے آپ کی خدمت میں تھوڑا سا عرض کر لوں کہ کیا انسان جب سوتا ہے تو کیا ارواح چلی جاتی ہیں؟ روح نکل جاتی ہے، لفظ نکل جاتی ایک مکمل بحث ہے، مجبوراً کہنا پڑ رہا ہے مجھے، نہ روح داخل ہوتی ہے اور نہ روح نکلتی ہے. البتہ سوتے ہوئے انسان کی روح اس سے متعلق نہیں رہتی، یہ بات تو واضح ہے. لیکن کیسے ممکن ہے؟ اس کی پہلی دلیل خود آیت قرآن موجود ہے، اللہ یتوفاکم، اللہ تمہیں وفات دیتا ہے. اللہ یتوفا الانفس حین موتہا والتی لم تمت فی منامہا، جن کی موت کا وقت آ جائے ان کو بھی وفات دیتا ہے اور جن کی موت کا وقت نہ ہوا انہیں سوتے ہوئے وفات دیتا ہے. سوتے ہوئے سب مر جاتے ہیں، سوتے ہوئے سب مر جاتے ہیں. یہ آیت قرآن سورہ مبارکہ نحل کی آیات سے ثابت ہے، آیت نمبر 43 سورہ نحل، کہ اللہ روح قبض کر لیتا ہے. اس کے بعد جب سوتے ہوئے انسان کی روح قبض کر لیتا ہے، اب جن کے بارے میں اس نے فیصلہ کر لیا ہو موت کا ان کی ارواح کو روک لیتا ہے، اور جن کے لیے موت کا فیصلہ نہ کیا ہو ان کی ارواح کو واپس پلٹا دیتا ہے. ترجمہ آیت، امام کی بارگاہ میں سوال اور ہمارے درمیان ایک بحث کہ کیا سوتا ہوا انسان مر جاتا ہے؟ جی مر جاتا ہے. حیرت کی بات ہے، سانس تو آ رہی ہے، سانس کا آنا کیا زندگی کی علامت ہے؟ سانس تو آ رہی ہے مگر روح نہیں ہے. دلیل چاہیے؟ بہت آسان سا جملہ ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو انسان ذرا سے کام کے لیے اپنی گاڑی کو روکتا ہے اور انجن آف کیے بغیر گاڑی سے اتر جاتا ہے تو گاڑی کا انجن تو اسٹارٹ رہتا ہے مگر ڈرائیور اتر چکا ہوتا ہے. تو انجن اسٹارٹ ہے، گاڑی ہل رہی ہے مگر ڈرائیور نہیں ہے. تو گاڑی کا ہلنا گاڑی کے چلنے پر دلیل نہیں ہے، ایسے سانس کا آنا انسان کے اٹھ جانے پہ دلیل نہیں ہے. جو ڈرائیور تھا گاڑی کا وہ چلا گیا. سلوات پڑھے محمد و آل محمد. ٹھیک، اب امام کا جواب سنیں. امام ارشاد فرماتے ہیں جب انسان سو جاتے ہیں تو ان کی روح کو ری قبض کرتی ہے، ری کو ہوا قبض کر لیتی ہے. ایک ہے روح، ایک ہے ریح اور ایک ہے ہوا. جب انسان سو گیا تو اس کی روح کو ریح نے قبض کیا، ریح کو ہوا نے قبض کر لیا. یعنی یہ جو خاص تھی وہ آم کے اندر آئی، آم سے پھر بڑے آم میں چلی گئی. ریح کہتے ہیں روح حیوان کو، روح کہتے ہیں روح انسان کو، ہوا کہتے ہیں آکسیجن کے پائے جانے کو. یہ وضاحت علامہ مجلسی علیہ الرحمٰ نے کی ہے. جب انسان سو جاتا ہے تو اس کی روح ریح کے اندر، ریح نے جذب کر لیا اور ریح کو پھر ہوا نے جذب کر لیا. امام کے جملے، اس کے بعد امام فرماتے ہیں جب انسان بیدار ہونا چاہتا ہے اور خدا اس کی روح کو واپس پلٹانا چاہتا ہے، ابھی موت کا وقت نہیں آیا، تو ہوا ریح کو واپس کرتی ہے، ریح روح کو واپس کرتی ہے اور بدن سے متصل ہو جاتی ہے. اور اگر خدا روح کو واپس نہ کرنا چاہے تو ہوا ریح کو قبض کر لیتی ہے، ریح روح کو قبض کر لیتی ہے، اور پھر یہ جدائی قیامت تک کے لیے ہو جاتی ہے. یا امام بتانا یہ چاہتے ہیں کہ انسان جب سوتا ہے تو اس کی اور روح کی منزلیں الگ الگ ہو جاتی ہیں. یہاں بات زبان پر آ گئی تو سوال مولا کائنات سے کیا گیا تھا، مولا بتائیے کہ انسان جب خواب دیکھتا ہے، سو رہا ہے، روح نہیں ہے، خواب دیکھ رہا ہے، مگر تو خواب سچے بھی ہوتے ہیں اور جھوٹے بھی ہوتے ہیں. تو سچے خواب سچے کیوں ہوتے ہیں، جھوٹے خواب جھوٹے کیوں ہوتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں روح کا سفر، امام مصطفیٰ کے الفاظ، روح سے ریح، ریح سے ہوا. اب یہ ہوا کہاں تک گئی؟ امام فرماتے ہیں کہ جب انسان سوتا ہے تو اس کی ارواح کو آسمان تک کا سفر طے کرنا ہوتا ہے. اگر عرش خدا تک پہنچ گیا تو خواب سچا ہوگا، اگر عرش خدا سے پہلے پہلے آنکھ کھل گئی تو خواب جو دیکھا وہ جھوٹا ہوگا. تو سونے کی باتیں کچھ آج زیادہ سلوات پڑے محمد والے محمد. سب موجود ہے، سونے کے طریقے موجود ہیں شریعت میں، سونے کا انداز موجود ہے، کس کروٹ پہ سونا ہے، برا خواب دیکھیں تو اٹھ کے کیا کرنا ہے، اور اس کے بعد سونے کی کیفیات میں اپنے خواب کے حوالے سے رجوع کس سے کرنا ہے، تمام باتیں موجود ہیں. البتہ میرا موضوع یہ نہیں ہے، خالی ایک سوال کا جواب تھا اور بات بہت طویل ہو گئی. اس کے بعد سوال نمبر دو، خضر بیٹھے ہوئے یہ بتائیں کہ انسان کے ذہن پر کبھی نسیان اور کبھی یادداشت کیوں بار بار تبدیل ہوتی ہے؟ بھول گئے کبھی یاد آ گیا. امام ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کا دل ایک برتن کی مانند ظرف میں رہتا ہے. انسان کا دل ایک برتن کی مانند ظرف میں رہتا ہے اور اس ظرف پر رکھا ہوا ایک کور، ایک ڈھکن یا ڈھکنا جس کو آپ کہتے ہیں، وہ رہتا ہے. جب کبھی انسان درود آل محمد کامل پڑھتا ہے تو ڈھکنا اٹھ جاتا ہے اور انسان کی یادداشت مسلسل ہو جاتی ہے. بالکل یہی سوال، بالکل یہی سوال مولا کائنات سے کیا گیا تھا.
سلامت رہیے. سلامت.
اور یہ سوال جو مولا کائنات سے کیا گیا تو ابن خطاب نے کیا تھا کہ کبھی کبھی بات کرتے کرتے بھول جاتے ہیں اور بیٹھے بیٹھے اچانک وہ بات دوبارہ سے یاد آ جاتی ہے. تو امام نے فرمایا تھا، مجھ سے میرے حبیب نے ارشاد فرمایا ہے کہ انسان کے دل پر اس طرح سے کیفیت طاری ہوتی ہے جیسے چاند پر بادل کے ٹکڑے کبھی آتے ہیں کبھی ختم ہو جاتے ہیں. جب بادل کا ٹکڑا چاند کی طرح سے دل پر آ جائے تو پھر بھول پیدا ہو جاتی ہے، اور جب وہ ہٹ جائے تو پھر یادداشت پلٹ کے آ جاتی ہے. اب جب چاہے ہٹ جائے. امام نے بادل کہا تھا، فرزند نے ڈھکنا کہہ دیا ہے. بادل کو ہٹانا ہو، ڈھکنے کو اٹھانا ہو، درود سے بہتر اور کون سی دوا ہے؟ لیکن دلیل چاہیے، لیکن دلیل چاہیے. بات یہ ہے کہ علامہ مجلسی علیہ الرحمٰن نے دلیل کے جملے اس طرح لکھتے ہیں کہ امام کی مراد شاید یہاں پر یہ تھی کہ انسان جب عوارض نفسانی میں گھر جاتا ہے تو خدا کی طرف سے قربت کم ہو جاتی ہے، اپنے مبدا سے، اپنے مرکز سے اس کا رابطہ کمزور ہو جاتا ہے. چلیے مثال کو آسان کر لیجئے، آپ کے پاس جو استعمال کے جیب میں رکھے ہوئے موبائل سیٹس ہیں، جب بہت زیادہ استعمال کیجئے گا تو آخر میں بیٹری لو ہو جائے گی. اس کا مطلب ہے کہ اب یہ پکار رہا ہوگا کہ اسے اس کے مرکز سے جوڑ دیا جائے تاکہ توانائی مل سکے. جب کبھی نفسانی عوارض انسان پہ واقع ہوتے ہیں تو قرب خدا سے دوری پیدا ہو جاتی ہے, اور خدا کے قرب سے دوری, اپنے مبدا سے دور ہو جانا, اگر اس کو واپس ریچارج کرنا ہو درود سے بہتر کوئی اور چارجر نہیں ہے دل کے لیے. جیسے انسان درود پڑھتا ہے, درود ایسی, درود سے فائدہ کس کو ہے؟ درود سے آل محمد کو ایک رتی برابر فائدہ نہیں ہے. ساری دنیا درود نہ پڑھے, آل محمد کا کچھ نہیں بگڑتا. ساری دنیا درود پڑھے, آل محمد کا کچھ سنورتا نہیں ہے. کہ نہ بگڑنا تمہارے ہاتھ میں ہے انسانوں, نہ آل محمد کا مقام بننا تمہارے ہاتھ میں ہے. درود نہیں پڑھتے تو اپنا بگاڑتے ہو, پڑھتے ہو تو اپنا ہی سنوارتے ہو.
یا
علی, کوئی احسان نہیں کرتے درود پڑھ کے آل محمد پر, کوئی احسان نہیں کرتے. یہ درود اصلاً انسان کو خدا سے قریب کرتا ہے. جو انسان اپنے خدا کو بھول رہا ہو, انسان خدا سے دور ہو گیا ہو, تو درود انسان کو خدا سے قریب کرتا ہے. درود ایسی عبادت ہے کہ ایک ہی جملے میں شروع اللہ سے ختم محمد پر ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اگر لفظ کے لحاظ سے دیکھیے تو شروع اللہ سے ہے, ختم محمد پر ہے, درمیان میں آل محمد ہیں, اس کے سوا ہے ہی کیا دنیا کے اندر. جب کبھی چارج ختم ہونے لگے تو توانائیاں چاہیے ہوتی ہیں نا دوبارہ ریچارج ہونے کے لیے, تو توانائیوں کے حصول کا نام ہے درود آل محمد. اور شب جمعہ بھی ہے. اچھا وہ جملہ بہرحال استعمال ہوا احادیث میں, اور ایک خطیب نے کسی مقام پر خطاب کرتے ہوئے اپنے مجمع کے سامنے وہ جملہ پڑھ دیا. کہتے ہیں جی درود جب آواز بلند پڑھا جاتا ہے تو دلوں کے نفاق دور ہو جاتے ہیں. مجمع نے درود نہیں پڑھا, مجمع نے درود نہیں پڑھا. خطیب نے کہا تھا کہ اگر درود آواز بلند پڑھا جائے تو دلوں کے نفاق دور ہو جاتے ہیں, مجمع خاموش رہا. خطیب کو حیرت ہوئی, کہنے لگے کہ بھائی آپ درود کیوں نہیں پڑھ رہے حدیث سن کر بھی؟ مجمع نے کہا قبلہ ہمارے دلوں میں نفاق ہے ہی نہیں, سلوات پڑھے محمد و آل اللہ. تو امام کی بارگاہ میں سوال نمبر دو جواب سامنے آ گیا. ویسے اس کے علاوہ بھی امام کی ایک اور دعا بھی ہے اپنے نسیان کو دور کرنے کے لیے. نسیان آتا ہے شیطان کی وجہ سے, اور حافظہ آتا ہے آل محمد کی وجہ سے. اپنی پیشانی کو تھام کر, اپنی پیشانی کو تھام کر درود تلاوت کرنے کے بعد کہیں پروردگار جو شیطان نے مجھ کو بھلا دیا تو مجھے واپس یاد دلا دے. اپنی پیشانی کو تھام کر درود کی تلاوت کر کے رب کی بارگاہ میں کہیے, اپنی زبان میں کہیے, خدا عربی کے علاوہ اردو بھی جانتا ہے, اپنی زبان میں کہیے کہ پروردگار جو شیطان نے مجھے بھلا دیا ہے تو مجھے یاد کرا دے. پتا چلا یاد خدا کراتا ہے, نام درود آل محمد کا ہوتا ہے. تو خیر سوال نمبر دو کا جواب اس لیے اتنا بڑھا دیا کہ یہ
محمد
تیسرا اور آخری جواب ذرا سا مشکل ہے، اس پر میں زیادہ گفتگو نہیں کروں گا. شباہت، شباہت ننیال کیوں ہے؟ شباہت، شباہت ددیال کیوں ہے؟ حضرت خضر کا سوال نمبر 3، کہ کبھی بچہ مشابہ ہوتا ہے ماموں کے اور کبھی مشابہ ہوتا ہے اپنے چچا کے. امام فرماتے ہیں اگر حالت اطمینان میں، حالت سکون میں، حالت فرحت و سرور میں اور کسی اور جانب توجہ مبذول نہ ہو، انعقاد واقع ہو، تو بچہ والدین کی شباہت اختیار کرتا ہے. اور اگر وقت انعقاد انسان کا ذہن پریشان ہو، مضطرب ہو، تو پھر جو غلبہ رہتا ہے جس طرف سے، اس طرف کے خاندان کے لوگوں کی شباہت آ جاتی ہے. میں نے الفاظ کو بہت چھپا کر حجاب کے لحاظ سے بیان کیا ہے. اغلبیت انعقاد کے اعتبار سے یا ماں کی طرف ہے یا باپ کی طرف ہے. اگر اطمینان کی حالت ہو تو دونوں کی ہی شکل رہے گی، اور اگر اطمینان کی حالت نہ ہو، اضطراب کی حالت ہو، تو اغلبیت اگر ماں کی طرف تھی تو پھر اس کا مطلب اب یہ ننیال پر چلا گیا بچہ، اور اگر اغلبیت وقت انعقاد باپ کی طرف ہے تو بچہ چلا گیا ددیال پر. تعصب نہیں کیجیے گا، یہ بہت خوبصورت ہے تو کہا یہ تو چچا پہ گیا ہے. ذرا سا ناک نقشہ ٹیڑھا ہو گیا کہ اپنے ماموں پہ چلا گیا. بات پڑے محمد والے ہوتا ہے. البتہ ان 3 سوالوں کے جواب جب امام نے دیے تو سب کے سامنے خضر علیہ السلام نے گواہی دی کہ میں گواہی دیتا ہوں مولا کائنات سے آپ حجت خدا ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کا فرزند حسن حجت خدا ہے. اب بعض روایات میں حضرت خضر نے پورے 12 اماموں کے نام لیے، ایک کے بعد ایک امام کا نام لیتے گئے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ حسن کے بعد حسین حجت خدا، حسین کے بعد سید سجاد حجت خدا، یہاں تک کہ امام زمانہ علیہ السلام کا نام بھی لیا. اب آئیے امام علیہ السلام کی بارگاہ سے ایک قول پیش کر کے اور پھر امام کے اولاد کے حالات پر کل کی بات سے بات کو متصل کریں گے. امام کی دعائیں تو بہت ساری ہیں، اور آج شب جمعہ دعائے کمیل سے مشابہ امام کی ایک چھوٹی سی دعا ہے، تو شروع ہوتی ہے یا کاف ہا یا عین سواد سے، یا نور و یا قدوس، یا خبیر و یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، اور اس جملے کی تکرار 3 مرتبہ ہے. اس کے بعد 10 جملے امام نے استعمال کیے، وَغْفِرْ لِي الذُّنُوبَ، وَغْفِرْ لِي الذُّنُوبَ الَّتِي تَحِلُّ بِهَا النَّقَمْ الَّتِي تُغَيِّرُ النِّعَمْ الَّتِي تَحْتِكُ الْإِسَمْ. شاید آپ کو اندازہ ہوگا جیسے آپ دعائے کمیل پڑھ رہے ہیں، یہ دعائے کمیل نہیں ہے، یہ دعائے کمیل کی طرح کے 10 جملے مولا امام مجتبیٰ علیہ السلام کی زبان سے ادا ہوئے. اور راوی کہتا ہے یہ شب جمعہ کی دعا نہیں ہے. جب کبھی امام مضطرب ہوا کرتے تھے حالات و واقعات کے اعتبار سے، کیا دل میں محسوس کرتے ہوں گے جب اپنے چاہنے والوں کے رویے دیکھتے ہوں گے. سب سے مظلوم امام ہے، یہ آپ سن چکے پچھلے سال بھی، سب سے مظلوم امام امام مجتبیٰ کی ذات ہے کہ آپ کے چاہنے والوں نے آپ پر بڑے ظلم کیے. آپ کے خیمے سے آپ کے مصلے کو لوٹ لیا گیا، اور کیسے کیسے جملے آپ کے شان میں گستاخی کرتے ہوئے ادا کیے گئے. خیر، ان تمام تر حالات و واقعات کے ساتھ امام جب کبھی رنج و ملال کی کیفیت میں ہوتے ہیں تو آپ ایک تنہائی کے صورتحال میں، ایک تنہائی کے مقام پہ چلے جاتے ہیں اور تین مرتبہ پڑھتے ہیں یا کاف ہا یا عین صاد یا نور و یا قدوس یا خبیر و یا اللہ و یا رحمان، اور تین دفعہ یہ پورا جملہ پڑھنے کے بعد امام دس چیزوں کو بیان کرتے، اے پروردگار بخش دے ان گناہوں کو کہ جن کی وجہ سے عذاب نازل کیے جاتے ہیں، تحل بہا النقم، ان گناہوں کو بخش دے کہ جن کی وجہ سے نعمتیں تبدیل ہو جاتی ہیں، ان گناہوں کو بخش دے جن کی وجہ سے عصمتیں تار تار ہو جاتی ہیں، ان گناہوں کو بخش دے کہ جن کی وجہ سے بلائیں نازل ہوتی ہیں، ان گناہوں کو بخش دے جن کی وجہ سے موت قریب ہو جاتی ہے، ان گناہوں کو بخش دے جن کی وجہ سے دشمن غالب ہو جاتے ہیں، ان گناہوں کو بخش دے کہ جن کی وجہ سے امیدیں منقطع ہو جاتی ہیں، ان گناہوں کو بخش دے کہ جن کی وجہ سے دعا مردود ہو جاتی ہے، ان گناہوں کو بخش دے کہ جن کی وجہ سے آسمان سے بارش نازل ہونا بند ہو جاتی ہے، ان گناہوں کو بخش دے کہ جن گناہوں کی وجہ سے پردے جو راس کے ہیں وہ تار تار ہو جاتے ہیں. دس جملے امام نے استعمال فرمائے. پھر راوی کہتا ہے، امام فرماتے ہیں کہ یہ جب تلاوت کر اس کے بعد جو دعا آپ کو مانگنی ہو خدا کی بارگاہ میں پھر دعا مانگو اور قبولیت کا اثر امام مشتبہ کی بارگاہ سے حاصل کرو. دعائے کمائل بھی وسیلہ ہے حاجات کے پورا ہونے کا، خالی گناہوں کی توبہ کا عنوان نہیں ہے بلکہ حاجات کے پورا ہونے کا وسیلہ ہے. روزی تنگ ہو گئی، دعائے کمائل پڑھو. دشمن سخت ہو گیا، دعائے کمائل پڑھو. حالات خراب ہو گئے، دعائے کمائل پڑھو. شب جمعہ کی بات نہیں ہے، جب مشکل واقع ہو دعائے کمائل پڑھو. اور دعائے کمائل کے ساتھ ساتھ امام مشتبہ کے کلمات کو یاد کرو. کتاب کا نام محج الدعوات، اور اگر یہ کلمات چاہیے ہو تو مل سکتے. اب آئیے امام کی بارگاہ سے ایک فرمان اور پھر حالات پر چل. فرمان کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں، القریب من قربت ہو المودہ. قریب وہ ہے جس کو محبت قریب کر دے. وَإِذْ بَعُدَ نَسَبُهُ، اگرچہ اس سے رشتہ بہت دور کا ہو. والبعید من بعدتہ المودہ وان قرب نسبہ، اور دور وہ ہے جس کو محبت دور کر دے اگرچہ رشتہ بہت قریب کا ہو. اس کو آسان کر، قریب اور بعید کون ہے؟ آپ بھی کہیں گے نا، جو وقت پہ کام آ جائے وہ قریب ہے، چاہے دور کا رشتہ ہی کیوں نہ ہو، اور جو وقت پر کام نہ آئے وہ بعید ہے، چاہے رشتہ قریب کا ہی کیوں نہ ہو. گویا اس کا مطلب، اصلاً رشتہ قریب اور دور نہیں ہوتا، اصلاً انسان کی محبت قریب اور دور کیا کرتی ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. مشکل میں کام آ گیا، سگا بھائی کام نہ آئے تو دور ہو گیا. اگر محلے پڑوس کا کوئی مومن کام آ گیا، قریب ہو گیا. اگر سگا بھائی انسان کے کام نہ، کیا بھائیوں کی محبت. اور کون سے بھائی؟ عبداللہ محض کے بھائیوں میں ایک بھائی وہ جن کو حسن مثلث کہا گیا، یہ حسن مثنی کی اولادیں. اور حسن مثلث کی اولادوں میں سے آج ایک ایسی شخصیت کا بیان، مگر اس سے پہلے حضرت ابراہیم کی اولادوں میں سے عبداللہ محض کے ایک اور بھائی ابراہیم، اور شب جمعہ کی مناسبت سے یہ جملہ مکمل کر رہا ہوں، حسن مسنہ کی اولادوں میں عبداللہ کے بعد ابراہیم، اور ابراہیم کی اولادوں میں اسماعیل دیباج، اور اسماعیل دیباج کی اولاد میں ایک اور ابراہیم، اور یہ ابراہیم وہ ہیں کہ جب اسماعیل ان کے بابا نے ان سے کہا تھا کہ بیٹا تمہارے لیے قمیص سلوا دیں یا قبا سلوا دیں، قمیص کا مطلب عربی قمیص، یا سلوا دیں قبا، یہ بیان کرنے خاص مقصد ہے، کیا سلوائیں تمہارے لیے؟ تو کہتے ہیں مورخین کے جناب ابراہیم ابن اسماعیل دیباج ابن ابراہیم ابن حسن مسنہ کی زبان میں ذرا سا ایک فرق ہے، تو قبا بولنا چاہتے تھے قبا قبا، تو قبا قبا کی بجائے کا توبہ توبہ، توئیں بے الف، توئیں بے الف، قبا قبا کے بجائے توبہ توبہ، اس کے بعد سے یہ تبا تبائی سلسلہ شروع ہوا، یہ تبا تبائی کہلاتے ہیں، یہ چلے اس نسل سے ہیں جو ابراہیم ابن اسماعیل دیباج ابن ابراہیم ابن حسن مسنہ ابن حسن مجتبیٰ ابن علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، بسا اوقات اولاد مشتبہ کے کارنامے سامنے تو آئیں گے نا، تبا تبائی فیملی پوری، سادات سید، تو سید تبا تبائی کہاں سے ہو گئے؟ تو اصلا یہ لفظ قبا قبا تھا، اور ان کے جد امجد ابراہیم کی زبان میں لکنت تھی، یوں کہہ لیجئے یہ تلفظ غیر واضح تھا بچپنا، اس لیے تو قبا قبا کے بجائے کا توبہ توبہ، تو اس وقت سے یہ تبا تبا ہو گئے، جب بعض کہتے ہیں کہ تبا توبہ کا مطلب ایک اور ہے، اور وہ سریانی زبان کے اعتبار سے اس کا ترجمہ کیا گیا، سید السادات کو تبا توبہ کہتے ہیں، تو یا تو عربی سے بگڑ کے قبا قبا سے تبا تبا بنا، یا غیر عربی زبان سے اگر لفظ کا تلاش کیا گیا مادہ اور ماخذ، ترجمہ بنا سید السادات، سادات میں بلند سید، اب جتنی خدمات ہیں، خیر میں بہت آگے نہ بڑھ جاؤں کہیں اپنے آپ کو روک دوں خالی ایک جملہ کہے گا، ویسے تو خاندانی تبا تبائی میں بہت لوگ موجود ہیں علماء کے اندر، البتہ صاحب تفسیر المیزان علامہ سید محمد حسین تبا تبائی، یہ حسنی ہیں اولاد کے اعتبار سے، حسن مسنہ کی اولاد سے، ایک آپ کا شاگرد، کیا ان کے ساری ہے اتنی بڑی شخصیت اتنے طویل فاصلے کے بعد امام مشتبہ کی اولاد سے، ایک آپ کا شاگرد کہتا ہے میں نے 40 سال آپ کی خدمت، اپنے زمانے کا فارابی جس کو کہا گیا وہ تبا تبائی ہے، اپنے زمانے کا دور جدید کا فارابی، شاگرد کہتا ہے کہ میں نے استاد کے پاس خدمت کی علم حاصل کیا اور 40 سال ان کے ساتھ گزارے اور ایک دفعہ بھی نماز جماعت ان کے پیچھے نہیں پڑ سکا، ایک دن تو میں نے فیصلہ کیا، میرے گھر آئے ہوئے تھے استاد کہ آج تو میں نماز ان کے پیچھے پڑھوں گا، نماز مغربین کا وقت ہوا، مصلی بچھایا میں نے اور باہر نکل گیا، استاد بیٹھے ہوئے تھے، ایک شاگرد اور بھی ہے، کہتے ہیں باہر نکل گیا کہ جب یہ نماز شروع کر دیں گے اپنی تب میں ان کے پیچھے جماعت کی نیت کر لوں گا،
یعنی ایسی انکساری کبھی اس انداز سے امام جماعت بن کے کبھی آئے ہی نہیں. صاحب تفسیر میزان، اللہ اکبر، اور بہت سی کتابوں کے مؤلف نہیں آئے. کہتا ہے شاگرد کہ میں باہر چلا گیا کہ کچھ دیر سے آؤں گا، یہ اول وقت مغرب میں نماز شروع کر دیں گے، جب اپنی نماز پڑھ رہے ہوں گے تو میں ان کے پیچھے جماعت نیت کر لوں گا. بہت دیر جب گزار دی تو اندر جو موجود شاگرد تھا وہ آیا باہر، کہتا ہے جی آ جائیے، علامہ صاحب نماز نہیں پڑھ رہے، آپ کا انتظار کر رہے ہیں. کہتا ہے میں واپس کمرے میں آیا تو مجھ سے کہتے ہیں کہ تم نماز پڑھاؤ، ہم تمہارے پیچھے نماز پڑھیں گے. میں نے کہا قبلہ میں نے 40 سال آپ کے ساتھ گزارے اور آپ نے مجھے کبھی ایک مرتبہ جماعت اپنے پیچھے پڑھنے کا موقع ہی نہیں دیا ہے. مسکرا کے فرمایا 40 میں ایک سال اور جمع کر لو، 40 کے بجائے 41 کر لو، مگر نماز تم پڑھاؤ گے، ہم بیٹھے رہیں گے ایسے ہی. اللہ اکبر، ایسے بھی ہوتے ہیں. خالی ایک جملہ اور ان کے حوالے سے جب بات یہاں تک پہنچ گئی ہے، ایسے منکسر المزاج تھے، تباہ تباہی. اتنی بڑی شخصیت کبھی خود سے اپنے علم کا اظہار نہیں کیا، کبھی کوئی مسئلہ خود سے بیان نہیں کیا، بیٹھے ہیں ساتھ میں اور بسا اوقات پورے پورے سال بھر لوگ ان کے ساتھ اٹھتے اور بیٹھتے تھے اور معلوم نہیں ہوتا تھا کہ یہی صاحب تفسیر میزان تبا تباہی ہیں. کہیں سے کوئی اندازہ ان کی علمیت کا ایک عام آدمی کو تو ہو سکتا ہی نہ تھا. تباہ تباہ بات چلی وہاں سے تھی اور پہنچ گئی آگاہ تباہ تباہی تک. اب اس کے بعد امام کی اولاد میں سے عبداللہ محض کے بھائیوں میں ابراہیم، اور ابراہیم کے علاوہ حسن مسلس، ٹھیک پڑھوں گی چھوڑ دوں، تھک گئے چھوڑ دیتا ہوں، لگ رہا ہے تھک گئے.
نعرہ حیدری،
بھئی بات یہ ہے کہ یہ کچھ ایسی باتیں ہیں کہ جو بالکل اطمینان سے سننے کی ہیں اور سنانے کی ہیں. کیا کیجئے، یہ ممبر کا مسئلہ اتنا خوفناک ہے کہ جب تک فرش ازا سے سامعین کی توجہ محسوس نہ ہو تب تک اپنی توجہ قائم نہیں ہوتی ہے. یہ مشکل ممبر کی ہے. تو خیر بات ہو رہی تھی کہ حسن مسلس، اور میں پھر دہراتا ہوں، مسلس کا مطلب تین دفعہ حسن، مسنہ مطلب دو دفعہ حسن، حسن ابن حسن، مسلس حسن ابن حسن ابن حسن، مسلس ہو گئے. تو حسن مسلس کی اولادوں میں سے یہ تینوں بھائی قید میں ہیں، عبداللہ محض، ابراہیم اور حسن مسلس. اور حسن مسلس کی اولادوں میں سے ایک بیٹا خاص طور سے، اس کا نام ہے علی اور کنیت ہے ابو عبداللہ، یہ بھی قید خانے میں ہے. اس کو کہتے تھے علی الخیر، علی العابد. اولاد مشتبہ میں جو علی عابد کہلایا وہ کون؟ وہ یہ علی ہے، علی ابن حسن مسلس ابن حسن مسنہ ابن امام مشتبہ، علی کنیت ہے ابو عبداللہ. بڑا متقی پرہیزگار، ایسا متقی پرہیزگار ہے کہ جملہ تاریخ کا یہ ہے، ایک مرتبہ جا رہے تھے حج پر علی، اور کسی مقام پر قافلہ رکا، نماز کا وقت ہوا، لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے علی، نماز شروع کر دی، صحرائی علاقہ تھا، کہتے ہیں علی نماز پڑھ رہے تھے اور کہیں سے کوئی سانپ ان کے لباس میں نماز کی حالت میں داخل ہوا، اور داخل ہونے کے بعد ان کے کالر کے پاس سے یا آستین کے پاس سے نمایاں ہوا، جہاں سے جگہ کھلی ہوئی ممکن تھی، جس نے دیکھا وہ چیخ رہا چلا رہا تھا کہ ارے نماز توڑ دیجئے، آپ کے لباس میں سانپ آ گیا ہے، ماریں اس کو کیسے، یہ آپ کے بدن سے لپٹا ہوا ہے، تاریخ کا جملہ ہے، کہ جیسی نماز پڑھ رہے تھے ویسے پڑھتے رہے، نماز میں کوئی فرق نہیں آیا، سانپ اتر کے چلا گیا، سانپ ناکام ہو گیا، علی کامیاب ہو گیا۔ جو سانپ سے ڈر جاتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں جو سانپ جن کو دیکھ کے ڈر جائے، یوں کہیے یا یوں کہیے کہ جن کی نماز میں توجہ ایسی ہو کہ سانپ آ کر چلا جائے، دو ہی واقعات ہیں، ایک علی امام سید سجاد کے لیے کہ سانپ آیا اور آپ کے انگوٹھے کو حالت نماز میں، روایت ہے نا، منہ میں لے کر گویا چباتا رہا لیکن نماز سجاد میں فرق نہیں آیا، وہ معصوم تھے اور یہ معصوم کی اولاد ہے، معصوم نہیں ہے لیکن روش معصوم پر ہے، نماز تمام کی اور قید خانے میں۔ اس علی کا حال کیا ہے؟ اس علی کا حال یہ ہے، میں نے اشارہ کیا تھا آپ سے کہ قید خانہ ہاشمیہ کوفے میں ایسا تھا جس میں دن اور رات کی تمیز نہیں ہو سکتی تھی، دن کب ہوا رات کب ہوئی، دن اور رات کے فرق کو معلوم کرنے کے لیے تمام قید خانے کے سادات علی ابو عبداللہ کے اوراد و وظائف کو سن کے سمجھتے تھے کہ دن ہو گئی یا رات ہو گیا، یعنی کیا مطلب کہ علی دن کی وظیفے اور پڑھتے تھے اور رات کے وظیفے اور پڑھتے تھے، اور جب سے قید میں آئے تھے تب سے اتنا مسلسل تھا کہ ان کے اوراد کو سن کر دن اور رات کا فیصلہ ہوتا تھا کہ دن شروع ہوا کہ یہ پڑھ رہے ہیں، رات شروع ہوئی یہ پڑھ رہے ہیں، اور یہ قید خانے میں ایسی کیفیت میں تھے کہ ان سے ان کے چچا نے کہا، جناب عبداللہ، عبداللہ محض نے، کہ بیٹا آپ اتنی خدا کی بندگی کرتے ہو، اللہ کے بارگاہ میں کہو نا کہ مشکل آسان کر دے، ہمیں رہائی ملے ابو جعفر منصور کی قید سے۔ علی کہتے ہیں اپنے چچا سے کہ میں دعا کروں لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ جنت میں ایک مقام ہمارا ایسا ہے جو اس مصیبت کو جھیلے بغیر نہیں ملے گا، اور جہنم میں ابو جعفر منصور کا ایک مکان ایسا ہے کہ جب تک ہمیں شہید نہ کر دے وہ نہیں ملے گا۔ اللہ اکبر، دو طرفہ مسئلہ ہے، ہمیں اپنے مقام پہ جانا ہے اور ابو جعفر کو اس کے مقام تک پہنچانا ہے، تو چچا یہ تو برداشت کرنا پڑے گا، چند دنوں کی زندگی ہے، اور علی قید خانہ ہاشمیہ واحد سید تھا جس کی شہادت، جس کی وفات سجدے کی حالت میں ہوئی، سجدے میں پڑا ہوا ہے، کہا ہلاؤ بہت دیر ہو گئی، عبداللہ کہتے ہیں اب جو ہلایا تو روح پرواز کر چکی تھی، 45 برس کا جوان، ہائے حسین، شب 7 سفر ہے۔ بس چند جملے آپ کی خدمت میں شہادت امام مشتبہ کی، کیونکہ ایک تاریخ کی اعتبار سے سات سفر امام کی شہادت کی تاریخ ہے. کون سا امام اسے اتنا شدید زہر دیا گیا؟ روزے کی حالت ہے، افطار کا وقت آیا ہے، میرے مولا کو دودھ میں یا شربت میں زہر ملا کے دیا گیا، اور ایسا زہر دیا کہ جس کو نوش فرماتے کے ساتھ اندر سے جگر کٹنا شروع ہوا. میرے مولا فرماتے تھے لاؤ اسی برتن کو سامنے لاؤ کہ ہمیں قے محسوس ہوتی ہے. جب برتن سامنے لایا گیا میرا مولا، وہ غربتا وہ قے کا انداز تھا مصائب میں کہ آپ کے خون کی الٹیوں کے ساتھ ساتھ جگر کٹ کٹ کے نکلتا تھا. ارے ہائے شہزادہ قاسم، 3 برس کا بچہ اپنے باپ کے لبوں کو دیکھ کے روتا تھا، بابا کے قریب آ کے فریاد کرتا تھا. رونے والوں، بچے نے چاہا ہوگا کہ بابا کے لبوں پہ خون کو صاف کر دے، بابا کی ریش مبارک میں لگے ہوئے خون کو صاف کر دے. ارے میں کہوں گا شہزادے آپ کے ہاتھ کھلے ہوئے تھے، ذرا کربلا میں دیکھنا سکینہ اپنے بابا کے سر کو لے گی، لیکن ہاتھ بندے ہوئے ہوں گے، خون صاف کیسے کر پائے گی؟ رونے والوں بس جملہ سننا، امام حسن مشتبہ کے جگر کے ٹکڑے نکل رہے تھے، قیامت کا منظر تھا، بہنیں پچھاڑے کھاتی تھیں، امام حسین تڑپ کے روتے تھے. جب جنازہ تیار کیا گیا، ارے وہاں غربتا کسی سید کا ایسا جنازہ نہ اٹھا کہ مدینے میں اتنے تیر برسائے گئے. ہائے حسین، آپ نے جنازہ واپس گھر میں لے کر آئے، بہنوں کو جمع کیا کہ آؤ آ کے تیر نکال لو. رو کے فرماتی تھی بھیا ابھی تو جنازہ گھر سے گیا تھا. ارے میں کہوں گا بیویوں آج ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، ارے تیر نکال لیجئے، کل حسین کا لاشا ہوگا، تیروں پر معلق ہوگا. لیکن نکال لے گا واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. بہر اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار امام مشتبہ علیہ الصلوۃ والسلام کا واسطہ تمام مانگنے والوں کی مرادیں پوری فرما. پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا کوئی غم نہ دے سوائے غم آل رسول. پروردگار اس کا ماتم ہوا جس کی قبر ٹوٹی ہوئی ہے، پروردگار اب جنت البقیع کی تعمیر کے اسباب فراہم فرما. پروردگار جتنی اولاد امام مشتبہ کی شہید کی گئی، تمام تر شہداء کے انتقام کے لیے، کربلا کے شہیدوں کے خون کے انتقام کے لیے، زینب و ام کلثوم کی بے رضائی کے انتقام کے لیے امام منتقم کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو امام علیہ السلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. بجائے محمد و آلہ المعصومین برحمتك يا أرحم الراحمين.